السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان,
مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کے مطالبات میں شدت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے لیے عالمی برادری اپنے عزم کی پاسداری کرے, پاکستانی وزیر کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. سیاسی بے یقینی کی فضا کے بازار حصص پر منفی اثرات. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور جنوبی ایشیا,
امرناتھ یاتریوں کی بس کے ڈرائیور سلیم شیخ نے جان پر کھیل کر متعدد یاتریوں کی زندگی بچائی. ان کا نام بہادری کے ایوارڈ کے لیے تجویز کیا جائے گا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
بھارتی کشمیر میں ہندو یاتریوں پر حملہ, صورتحال کا جائزہ لینے اعلی عہدیدار نئی دہلی سے سری نگر پہنچے. میں ہوں یوسف جمیل.
اور بین الاقوامی خبروں میں, عراقی وزیر اعظم البدعی نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ سرکاری فوجوں نے عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کو داعش کے قبضے سے مکمل طور پر آزاد کروا لیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے اس شاندار کامیابی پر عراق کو مبارکباد دی ہے, اور امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ ان کے پاس اس اطلاع کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ داعش کا لیڈر ابو بکر البغدادی ہلاک ہو گیا ہے. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے منگل کے روز اطلاع دی تھی کہ داعش کے لیڈر کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے. امریکہ, برطانیہ اور کویت نے خلیج فارس میں جاری سفارتی بحران کے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد مذاکرات کے ذریعے اپنے اختلافات حل کریں. افریقی ملک مالی کے شمالی صحرائی علاقے میں اسلامی عسکری پسندوں کے اچانک حملے کے بعد 10 فوجی لاپتہ ہو گئے ہیں. امریکہ کی جنوبی ریاست مسیسیپی میں ایک فوجی طیارے کو پیش آنے والے حادثے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور جنوبی کوریا کے انٹیلیجنس ادارے نے شمالی کوریا کی اس بڑھ پر شک کا اظہار کیا ہے کہ اس نے اپنے پہلے بین الاقوامی بیلسٹک میزائل ICBM کا تجربہ کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پیناما لیکس پر سپریم کورٹ کے قائم کردہ مشترکہ تفتیشی ٹیم کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد وزیراعظم نواز شریف پر دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور حزب اختلاف کی جماعتیں ان پر استعفے کے لیے زور دے رہی ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے بیرون ملک اثاثوں کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں, خاص طور پر تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کے مطالبات میں شدت آ رہی ہے. تحریک انصاف نے اس معاملے پر بحث کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا ہے, جبکہ پی ٹی آئی کے قائدین دیگر جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف جمہوریت کے تسلسل کے لیے اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے منگل کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم نے ایوان سے خطاب کے دوران وعدہ کیا تھا کہ اگر تحقیقات میں ان کے خلاف کچھ ثابت ہوا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے.
اب وہ لمحہ آ گیا ہے, جی آئی ٹی کی رپورٹ واضح آ چکی ہے, اور ہم اپوزیشن کی طرف سے مطالبہ کرنا چاہیں گے ان سے کہ انہیں اپنی بات کو نبھاتے ہوئے, اپنے کال کو نبھاتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے.
شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس بارے میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور متفقہ حکمت عملی اپنانے پر غور کیا جا رہا ہے. دوسری جانب حکمران جماعت کی سینئر قیادت کے مشاورتی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوں گے اور الزامات کا عدالت میں بھرپور مقابلہ کیا جائے گا. مسلم لیگ نون اور شریف خاندان مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں سپریم کورٹ میں قانونی جنگ لڑی جائے گی.
جتنی لیگل آپشنز ہمیں اویلیبل ہیں ہم ساری ایکسرسائز کریں گے. ہمیں عدالت عظمیٰ پہ اعتماد ہے, इस अदलिया बहाली में हमारा खून शामिल है, इसलिए हमें इस अदलिया से पूरी उम्मीद है कि कानून और आइन के मुताबिक जो है हमसे बर्ताव किया जाएगा, साजिशों के जरिए हमारे साथ बर्ताव नहीं किया जाएगा।
मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट के बारे में इस्लामाबाद की मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इस बारे में मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया।
ये बहुत अच्छा फैसला है, जेटी वालों ने बहुत मेहनत की है, और ये पहली दफा ऐसा मौका है कि एक हुक्मरान जमात के खिलाफ उन्होंने बड़ा दिलेरी के साथ इंक्वायरी की है और सही रिपोर्ट दी है। मुझे यही लगता है कि मियाँ साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा और हुकूमत छोड़नी पड़ेगी।
जी मैं तो यह समझता हूँ कि जमहूरियत जो है ये इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में हर दौर में मुल्क ने तरक्की की है। जो दहशतगर्दी वाला मामला था इनके दौर में आके बिल्कुल, यानी कि आप ये समझ लें कि 90% 70% जो है ख़त्म हुआ है।
देखें जी, उन्होंने जो फैसला दिया है, जे आई टी ने बड़ा अच्छा फैसला दिया है इनके बारे में। ज़ाहरी बात है अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते तो इनके हक में फैसला देते।
अब इस मामले की समाअत 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसमें फरीकैन जेआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने अपने मौकफ के हक में दलाइल देंगे। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान ने बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी से कहा है कि वह अफगान पना गुजीनों की वतन वापसी और आबादकारी में मदद फराहम करे। कबायली उमूर के वजीर ममलुकत अब्दुल कादिर बलोच ने कहा है कि बैन अल-अक़वामी बरादरी अफगान पना गुजीनों की अपने घरों को बाइज्जत वापसी और बहाली के लिए अपने वादे पूरे करें। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट है नासिर महमूद की।
वफाकी वजीर बराए रियासतों और सरहदी उमूर ने मुतालबा किया है कि बैन अल-अक़वामी बरादरी अफगान पनाह गुजीनों की बाइज्जत तरीके से अपने वतन वापसी के लिए किए गए अपने अज़्म को पूरा करे। मंगल को इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल कादिर बलोच का कहना था कि तकरीबन 30 लाख अफगान पनाह गुजीन पाकिस्तान में क्याम पजीर हैं, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान सबसे ज्यादा पनाह गुजीनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां 14 लाख अफगान पनाह गुजीन मौजूद हैं। लेकिन हुकाम के मुताबिक तकरीबन 10 लाख के करीब अफगान बाशिंदे ऐसे भी हैं जो बगैर इंदराज के गैर कानूनी तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे हैं। अफगान पनाह गुजीनों की वतन वापसी का प्रोग्राम अक्वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुजीन यानी UNHCR की मुआवनत से जारी है, और गुज़श्ता साल तकरीबन 6 लाख अफगान बाशिंदे सालों तक पाकिस्तान में बतौर पनाह गुजीन मुकीम रहने के बाद अपने वतन लौट गए थे। 1980 की दिहाई में अफगानों की एक बड़ी तादाद अपने मुल्क में रूसी फौजी मुदाखलत के बायस नकल मकानी पर मजबूर हुई थी, और लाखों अफगान शहरियों ने पाकिस्तान का भी रुख किया था। पाकिस्तान ये कहता आया है कि इतनी बड़ी तादाद में दिहाइयों तक इन पनाह गुजीनों की मेज़बानी से न सिर्फ मुल्की वसाइल पर बोझ पड़ा बल्कि इसके अपने शहरियों के मुआशी मसाइल में भी इजाफा हुआ है। इस बोझ को कम करने के लिए आलमी बरादरी UNHCR के अलावा दीगर जराए से भी पाकिस्तान की मुआवनत करती आई थी, लेकिन हालिया बरसों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों खुसूसन शुमाली अफ्रीका और मशरक़ वुस्ता में पैदा होने वाले तनाज़ात के बायस लाखों अफराद के मुतासिर होने से ये मुआवनत बट गई और इसमें खातिर खाक कमी भी वाकई हुई। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता साल UNHCR ने रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस जाने वालों के लिए ज़रे मुआवनत $400 फीकस रखा था, जिसे अब कम करके $200 कर दिया गया है। आलमी इदारा इसकी वजह फंड्स की कमियाबी बताता है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पीर की रात भारतीय कंट्रोल वाले कश्मीर के इलाके अनंतनाग में अस्करी पसंदों के हमले में 7 हिंदू यात्रियों की हलाकत की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला अहदेदार श्रीनगर पहुंच गए हैं। हलाक और जख्मी होने वाले यात्रियों का ताल्लुक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात से था। श्रीनगर से ये रिपोर्ट हमें दी है यूसुफ जमील ने।
पीर की रात जनूबी जिला अनंतनाग में किए गए हमले में 7 हिंदू यात्री हलाक और 19 जख्मी हुए थे। जख्मियों और हलाक होने वालों के ताबूतों को मंगल के रोज भारतीय फिजाइया के एक तैयारे में, जो नई दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया था, अहमदाबाद ले जाया गया। हलाक और जख्मी होने वाले यात्रियों का ताल्लुक भारतीय रियासतों गुजरात और महाराष्ट्र से है। गुजरात वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत है। मोदी ने वाकई की मजम्मत करते हुए कहा कि उन्हें पुरअमन यात्रियों पर किए गए इस बुजदिलाना हमले के बारे में सुनकर बेहद दुख पहुंचा है। इस हमले की हर शख्स की तरफ से सख्ती के साथ मजम्मत होनी चाहिए। امریکہ اور کئی دوسرے ممالک، ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت کئی انسانی حقوق تنظیموں اور مقامی سطح پر بیشتر سماجی، مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے، جن میں احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں اور ان کے قائدین بھی شامل ہیں، واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت اور کشمیر کی روایات اور اقدار کے خلاف قرار دے دیا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کشمیری مسلمانوں کے اس ردعمل پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے اسے خوش آئند قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، کشمیر میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حملے کی مذمت کی ہے اور کسی نے بھی اس گھناؤنی حرکت کی تائید نہیں کی ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ کشمیریت ابھی زندہ ہے۔ میں کشمیریوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سطح سمندر سے 3,888 فٹ کی بلندی پر واقع ہندوؤں کی اہم عبادت گاہ امرناتھ کے لیے 40 دن تک جاری رہنے والی یاترا 29 جون کو شروع ہوئی تھی۔ تاحال پہلگام کے روایتی اور بالتل کے نسبتاً کم فاصلے کے راستوں یا ٹریک سے 1.5 لاکھ سے زائد عقیدت مندوں نے گفا میں شیولنگم کے درشن کیے ہیں۔ پیر کو پیش آئے واقعے کے باوجود یاترا جاری ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے انسپکٹر جنرل آف پولیس منیر احمد خان نے بتایا کہ پولیس کے پاس ایسی معتبر معلومات ہیں جو واقعے میں لشکر طیبہ کے جنگجوؤں کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن لشکر طیبہ نے الزام کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ اس کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ غزنوی نے ایک مقامی خبر رساں ایجنسی کو فون کر کے بتایا کہ امرناتھ یاتریوں پر حملہ بھارت کی سراغ رساں ایجنسیوں کی ایما پر کیا گیا تاکہ کشمیریوں کی جائز جدوجہد کو بدنام کیا جا سکے۔ حملے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے اور اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہونے پائیں، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے منگل کو نئی دہلی اور سرینگر میں کئی اجلاس منعقد کیے گئے، جن میں صوبائی گورنر نریندر ناتھ بوہرا، وزیر اعلی محبوبہ مفتی اور بھارت کی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے بھی شرکت کی۔ واقعے کے خلاف منگل کو ہندو اکثریتی جموں خطے میں عام ہڑتال کی گئی۔ اس موقع پر علاقے میں انٹرنیٹ سروسز معطل رکھی گئیں۔ علاقے میں کیے گئے مظاہروں کے دوران پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ سرینگر میں بھی تاجروں اور سول سوسائٹی گروپس کے اراکین نے احتجاجی ریلیاں منعقد کی۔ صوبائی حکومت نے مرنے والوں کے لواحقین اور زخمیوں کو نقدی کی صورت میں معاوضہ دینے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ یاتریوں کو لے جانے والی بس کے مسلمان ڈرائیور سلیم شیخ کو غیر معمولی جرأت، اعلیٰ پیشہ وارانہ مہارت اور چوکسی دکھانے کے اعتراف میں 5 لاکھ روپے انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ سرکاری فوجوں نے عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کو داعش کے قبضے سے مکمل طور پر آزاد کروا لیا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اس شاندار کامیابی پر عراق کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمین کی ایک رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے پیر کے روز سرکاری طور پر اعلان کیا کہ عراقی فورسز نے موصل شہر کو مکمل طور پر واگزار کر کے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ عراق کے اس دوسرے بڑے شہر پر دولت اسلامیہ یا داعش نے قبضہ کر کے یہاں سے خلافت کا اعلان کیا تھا۔ موصل کی فتح کا جشن عراقی دارالحکومت بغداد میں بھی منایا جا رہا ہے۔ یہاں کے ایک شہری علی محسن کہتے ہیں، بغداد کے شہری محسن کہہ رہے ہیں کہ ہم عراقی عوام کو مبارکباد دیتے ہیں، تمام عراقی فورسز نے مل کر یہ فتح حاصل کی ہے، انہوں نے بڑی بہادری سے یہ مہم سر کی ہے، ہمیں امید ہے کہ داعش کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے تاکہ بے گھر ہونے والے افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں۔ وزیر اعظم عبادی موصل کا دورہ کر کے بغداد واپس پہنچے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عراق کو اب بھی بہت سے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، دولت اسلامیہ کے عقوبت خانے اب بھی موجود ہیں جنہیں ہم تباہ کر دیں گے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کی نائب ترجمان سارا ہکیبی سینڈرز نے صدر کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا۔
We in the United States and the global coalition are proud to stand with the Iraqi security forces and all those who made this moment of liberation possible۔
وائٹ ہاؤس کی نائب ترجمان نے امریکی صدر کا بیان پڑھتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور عالمی اتحاد کو عراقی سیکورٹی فورسز پر فخر ہے۔ اس کے علاوہ وہ سب لوگ لائق تحسین ہیں جنہوں نے اس مہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ہم نے داعش کے خلاف شاندار پیش رفت کی ہے۔ سال 6 مہینوں میں داعش ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے. موصل کو داعش نے اپنی خلافت کا مرکز قرار دیا تھا اور اب یہاں سے مکمل ہزیمت کے بعد اس کے دن گنے جا چکے ہیں. موصل میں اتحادی فوجوں کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اسٹیفن ٹاؤنسینڈ کا کہنا ہے کہ فتح حاصل کرنے کے بعد اب بھی داعش کے خلاف ایک طویل اور سخت جنگ کرنا ہوگی. یہ گروپ ابھی موصل کے باہر ایک بہت بڑے علاقے میں اور شام کے کچھ حصوں تک پھیلا ہوا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. امریکی سینٹ کے ریپبلکن ارکان ایک ہفتے کی تعطیل کے بعد پیر کے روز واشنگٹن واپس آ گئے ہیں اور وہ ابھی تک سابق صدر براک اوباما کے اوباما کیئر نامی ہیلتھ کیئر کے قانون کی منسوخی اور اس کا متبادل لانے کا کوئی قانونی فارمولہ تلاش کر رہے ہیں. کیپیٹل ہل سے وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمن کی ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
قدامت پسند ریپبلکن ارکان ہیلتھ کیئر میں وفاقی حکومت کے عمل دخل میں نمایاں کمی لانا چاہتے ہیں، لیکن اعتدال پسندوں کو فکر ہے کہ اس سے غریب اور کمزور طبقوں سے تعلق رکھنے والے شہری صحت کی دیکھ بھال کی کوریج سے محروم ہو جائیں گے. تاہم ریپبلکن سینیٹرز کے درمیان گفت و شنید جاری ہے. سینیٹ کے اکثریت لیڈر مچ میکونل کہتے ہیں کہ حالات کا جوں کا توں رہنا کارگر نہیں ہو رہا.
Obamacare has been hurtling toward collapse for years. Today it sits on the edge of total meltdown.
اوباما کیئر کئی سال سے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے. آج یہ مکمل خاتمے کے قریب ہے. اگر ہم نے اس بارے میں کچھ نہ کیا تو مزید امریکیوں کو نقصان پہنچنے والا ہے، اور اوباما کیئر کے فی الواقع مکمل خاتمے سے قبل ہم پر ان کی مدد کی ذمہ داری عائد ہے. یہ الفاظ تھے سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل کے، جو کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کا کاکس کسی بل پر متفق نہ ہو سکا تو ریپبلکنز کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ وہ اوباما کیئر کو برقرار رکھیں، جس کے تحت انشورنس میں معاونت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور بہت سی ریاستوں میں انشورنس کمپنیاں ہیلتھ کیئر کی ادائیگی میں معاونت سے بچتی دکھائی دی ہیں. ڈیموکریٹک اقلیتی لیڈر چک شومر نے مسٹر میکونل کے تبصرے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ اوباما کیئر کے پورے قانون کو مسترد کیے بغیر اس کے نقائص کو درست کیا جا سکتا ہے.
ریپبلکن لیڈرشپ از ناٹ ٹیلنگ دیئر ممبرز ووٹ فار دس بل بیکاز اٹس ا گڈ بل.
ریپبلکن قیادت اپنے ارکان کو اس بل کے لیے ووٹنگ پر اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ یہ ایک اچھا بل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کے لیے ووٹ دیں یا پھر آپ کو ڈیموکریٹس کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اگر آپ بل کے مندرجات کا بالکل بھی دفاع نہیں کر سکتے تو پھر اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے. یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک اقلیتی لیڈر چک شومر کے. مسٹر میکونل نے ریپبلکنز کی جانب سے ہیلتھ کیئر کے ایک ابتدائی منصوبے پر ووٹنگ اس کے بعد ملتوی کر دی تھی، جب کانگریس کے بجٹ آفس نے یہ تخمینہ پیش کیا کہ اس سے لاکھوں لوگ صحت کی دیکھ بھال کی کوریج سے محروم ہو جائیں گے. ریپبلکن رہنما اس ہفتے کے آخر تک ایک ترمیم شدہ منصوبہ پیش کرنے کی توقع کر رہے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ ان کے پاس اس اطلاع کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ داعش کا لیڈر ابو بکر البغدادی ہلاک ہو گیا ہے. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے منگل کے روز اطلاع دی تھی کہ داعش کے لیڈر کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے. نگراں گروپ کے ڈائریکٹر رمی عبد الرحمان نے اے ایف پی کو بتایا کہ ہمیں یہ خبر اب ملی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح اور کب ہلاک ہوا. امریکہ، برطانیہ اور کویت نے خلیج فارس میں جاری سفارتی بحران کے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد مذاکرات کے ذریعے اپنے اختلافات حل کریں. تینوں ملکوں کی جانب سے بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر مارک سیڈول کویت کے دورے پر ہیں، جو قطر اور اتحادی عرب ملکوں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جیسے طاقتور کرداروں کی جانب سے اس بیان کا بظاہر مخاطب سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک ہیں، جو قطر کی جانب سے ان کی پیش کردہ شرائط تسلیم کرنے تک مذاکرات سے انکاری ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق خطے کے اپنے 4 روزہ دورے کے دوران ریکس ٹیلرسن کویت کے علاوہ قطر اور سعودی عرب کی قیادت سے بھی بات چیت کریں گے. خبریں ختم ہوئیں. حال ہی میں ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا کے ڈیلرے نامی علاقے میں گاڑیوں کے شیشوں، درختوں اور دیگر مقامات پر سیاہ فاموں، مسلمانوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے خلاف نفرت پر مبنی پوسٹر لگائے گئے تھے، جس کے بعد اب زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان پوسٹروں پر سفید فاموں کی برتری کا ذکر اور انتہائی دائیں بازو کے خیالات رکھنے والے ایک گروپ کا نام دیا گیا تھا۔ اس بارے میں ڈیبرا بلاک کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا کا ڈیل رے نامی علاقہ خاصا پرامن ہے، تاہم ایک صبح یہاں کے پرسکون ماحول میں اس وقت ایک تلاطم پیدا ہوا جب یہاں سیاہ فاموں اور مسلمانوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے خلاف پوسٹر چسپاں نظر آئے۔ ڈیل رے کی ایک رہائشی نیلے شیمپلین کا اس بارے میں کہنا تھا، اس طرح کی نفرت اور دیگر منفی نظریات ایسی باتیں ہیں جن سے میں ڈیل رے کو نہیں جوڑ سکتی، خاص کر جب میں اور میرا مرد اس علاقے میں رہتے ہیں۔ مقامی کاروبار اب نفرت کے خلاف اشتہار لگا کر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک بیکری کے مالک پیٹروس غیبرے کا کہنا تھا، میں نے یہ اشتہار یہاں اس لیے لگایا ہے جس سے ظاہر ہو کہ مجھے اس علاقے کے لوگوں نے اپنایا اور میں اب اس کمیونٹی کا حصہ ہوں، اور میں کسی بھی طرح کی نسل پرستی کے خلاف یہاں اس کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ نقلی زیورات کی دکان کی مالک سٹیفنی رائٹ کا کہنا تھا، نفرت یہاں کا وتیرہ نہیں ہے، یہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم سب دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور ہم پر یہ ایک ذاتی حملے جیسا ہے۔ ڈیل رے سٹیزن ایسوسی ایشن کے صدر راڈ کوکرو کا کہنا تھا کہ یہ علاقہ انسان دوست اور رواداری والا ہے، جہاں نفرت پر مبنی پیغامات اور تعصب کی کوئی گنجائش نہیں۔ راڈ کا کہنا تھا، امریکی آئین میں آزادی اظہار کو تحفظ دیا گیا ہے، لیکن جب اس طرح کا کچھ ہو تو اسے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ دی نیبرہڈ فارمیسی کی کھڑکیوں پر لگے پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ یہاں ہر ایک کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اس فارمیسی کی مالک سٹیسی سوارٹس کہتی ہیں کہ ان کی فارمیسی میں ہر رنگ و نسل کے لوگ کام کرتے ہیں۔
We have Hispanic employees, we have Muslim employees, we have Persian employees, we just have everybody.
ہماری یہاں ہسپانوی ملازم ہیں، مسلمان ملازم ہیں، ایرانی ملازم ہیں، ہمارے پاس ہر کوئی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے گاہک یہ محسوس کریں کہ ان کا یہاں خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ پالتو جانوروں کی خوراک والی ایک دکان کے باہر یہ اشتہار لگا ہوا تھا کہ نفرت کو مسترد کر دیں۔ اسٹور کے مالک پال ہیئر کہتے ہیں کہ گزشتہ سال نومبر میں صدارتی انتخابات کے بعد نفرت پر مبنی اظہار قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ پال کا کہنا تھا،
It doesn't matter who started with the virulent hatred that we've heard coming out.
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے اس زہریلی نفرت کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد بہت سے لوگوں کے منہ سے وہی بات نکلنے لگی۔ اسے اب ختم ہونا چاہیے۔ پال کہتے ہیں کہ ڈیل رے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے لوگ ہر روز اس نعرے پر یقین رکھتے ہیں کہ نفرت کو مسترد کرو۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کی صحت میں ہم ایک بہت اہم مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ آپ نے میڈیٹرین ڈائٹ کا نام اور اس کے فوائد کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں اب تک بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے، لیکن اب ایک نئی تحقیق سے کچھ اور بھی پتہ چلا ہے کہ اس خوراک کا ایک حصہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ممکن ہے یادداشت اور حافظے کو بھی محفوظ کر سکے۔ فلیڈیلفیا کی ٹیمپل یونیورسٹی میں ریسرچرز نے بتایا ہے کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل سیکھنے کی صلاحیت اور یادداشت کی حفاظت کرتا ہے اور دماغ میں ان مادوں کو بننے سے روکتا ہے جو الزائمرز یا پھر نسیان کی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل سوجن کو کم کرتا ہے اور ایک ایسا عمل شروع کرتا ہے جس سے دماغ کے اندر جمع ہونے والے ایسے زہریلے مادوں کا اخراج ہونے لگتا ہے جو بعد ازاں نسیان یا بھولنے کی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کا تجربہ چوہوں میں کیا تو ان مادوں کی سطح میں نمایاں کمی دیکھی گئی جو نسیان کی وجہ بنتے ہیں، اور یہ تفصیل بتائی ہے سینئر تحقیقار ڈومینیکو پراٹیکو نے۔ اس تحقیق میں ریسرچرز نے چوہوں میں الزائمرز یا نسیان کی بیماری کی 3 علامتوں کا جائزہ لیا، ان میں یادداشت کی کمی، ایمیلوئڈ پلیک اور دماغ کے اندر اعصابی الجھن شامل تھیں۔ ان چوہوں کو 2 گروپس میں رکھا گیا، ایک گروپ کو ایسی خوراک دی گئی جس میں ایکسٹرا ورجن آئل کی زیادہ مقدار شامل تھی، جبکہ دوسرے گروپ میں شامل چوہوں کو عام خوراک پر ہی رکھا گیا۔ چوہوں کو آلیو آئل اس وقت دیا گیا جب ان کی عمر صرف 6 ماہ تھی اور ابھی ان میں الزائمرز کی کوئی علامت موجود ہی نہیں تھی۔ دونوں گروپوں میں شامل چوہوں کی ظاہری حیثیت میں بھی کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ 9 ماہ اور 12 ماہ کی عمر میں جب یادداشت کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ لیے گئے تو آلیو آئل والی خوراک کھانے والے چوہوں کی کارکردگی ان چوہوں سے کہیں بہتر تھی جن کو عام خوراک دی گئی۔ چوہوں کے دماغ کے ٹیشوز کا مطالعہ کیا گیا تو ان میں بھی کافی فرق نظر آیا۔ سینئر تحقیقار پراٹیکو کہتے ہیں کہ ایک واضح فرق دماغی خلیوں میں بہتر ربط کا تھا جو آلیو آئل کے استعمال کا نتیجہ تھا۔ پھر آلیو آئل یا زیتون کے تیل والی خوراک کھانے والے چوہوں کے دماغی اعصاب زیادہ فعال ہو گئے جو بعد میں یادداشت کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور اب تحقیق کرنے والے اس بات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ 12 ماہ کی عمر والے چوہوں میں آلیو آئل خوراک کے استعمال کے اثرات دیکھے جائیں جب ان میں یادداشت کی کمی کی علامتیں نظر آنے لگیں۔ پراٹیکو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نسیان کا عارضہ رکھنے والے مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو بیماری کی ابتدا ہو چکی ہوتی ہے، اور زیادہ عمر میں تحقیق کا مقصد اس بات کا پتہ لگانا ہے کہ آیا آلیو آئل یعنی زیتون کے تیل کی مدد سے بیماری کو روکا یا کم کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیقی جائزے کو 21 جون کے اینلز آف کلینیکل اینڈ ٹرانسلیشنل نیورولوجی کے شمارے میں شائع کیا گیا۔ اگلے پروگرام میں کچھ اور معلومات لیے حاضر ہوں گی۔ بیضہ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکا کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ جدید دور اور نئی ٹیکنالوجی کی آمد سے دنیا بھر میں کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اب زیادہ سے زیادہ مواد انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل اس قدیم روایت کو اب بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن کے مضافات میں ایک چھوٹے سے بک سٹور میں 3 سالہ اولیور اپنی ماں کے ساتھ آیا ہے۔ اولیور کو کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے۔
I like reading books. This is like a very special time because you know it's a great teaching experience.
اولیور کی ماں کہتی ہیں کہ کتابیں پڑھانے کا وقت بہت اسپیشل ہوتا ہے، اس سے بچے بہت سی معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اس دوران بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت بھی بڑھتی ہے۔ وہ اکثر اوقات اس بک سٹور میں کتابوں پر ہونے والے بحث و مباحثے میں بھی شرکت کرتے ہیں۔
If you don't know Shakespeare,
what I've tried to do in this book...
حالیہ برسوں میں امریکیوں کی ایک بڑی تعداد ڈیجیٹل یا ای بکس کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ زیادہ تر کتابیں آن لائن یا کسی بڑے چین سٹور سے خریدی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے محلوں سے سستی لائبریریاں ختم ہو گئیں جہاں لوگ کرائے پر کتابیں لے جاتے تھے۔ تاہم امریکہ کے کچھ ریٹیلرز اب بھی پر امید ہیں۔ اورینٹ ٹیچر امریکن بک سیلر کے سربراہ ہیں۔ یہ گروپ 1600 ریٹیلر سٹوروں کی نمائندگی کرتا ہے جو امریکہ بھر کے 2200 مقامات پر کھولے گئے ہیں۔
In 2012, we had about an 8% increase.
سن 2012 میں ہماری سیل میں 8% اضافہ ہوا۔ سن 2013 میں یہ شرح برقرار رہی، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ لیزا مسکتائن پالیٹکس اینڈ پروز بک سٹور میں کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
I think that reading a physical book still provides a tactile experience for people.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے سے جو احساس ہوتا ہے یا جو تجربہ آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ اسکرین پر پڑھنے سے حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اسکرین کتاب کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صرف نئی ٹیکنالوجی ہی کتابوں کا وجود ختم نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر کتاب لینی ہے تو بڑے بڑے اسٹوروں سے خریدی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی دکانوں کے مالکان خسارے کی وجہ سے دکانیں بند کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگ مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتے اور سستی کتابیں یا سیکنڈ ہینڈ بکس ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ تاہم 3 سالہ اولیور کام کتابیں، ای بکس اور ہر قسم کے پڑھنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دیتے ہیں، یعنی کتابیں پڑھتے رہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاغذ پر شائع ہونے والی کتابوں کا مستقبل کیا ہوگا، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ان کتابوں کا مکمل زوال ممکن نہیں ہوگا۔ تو سامعین، آپ کا کیا خیال ہے؟ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں برسر اقتدار وزیر اعظم نواز شریف کے خاندانی اثاثوں کے بارے میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ جاری ہونے کے بعد بازار حصص میں کاروباری سرگرمیوں پر منفی نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ناصر محمود کی ہے۔
پاکستان کے حکمران خاندان کے اثاثوں سے متعلق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد بازار حصص یعنی اسٹاک مارکیٹ کے کاروبار پر منفی اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ منگل کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر ہی شدید مندی کا رجحان رہا اور کاروبار میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق 100 انڈیکس 44,232 پوائنٹ سے بھی نیچے آ جانے کے بعد سرمایہ کاروں کے تقریباً 425 ارب روپے ڈوب گئے۔ سرمایہ کاری کے امور کے ماہر مزمل اسلم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی بے یقینی کا اثر اسٹاک مارکیٹ پر بھی ہوا ہے، اور اگر معاملات سیاسی تصادم کی طرف جاتے ہیں تو مارکیٹ میں منفی رجحان رہے گا۔
انویسٹر جو ہے، خاص طور پر اسٹاک مارکیٹ کا، وہ جو ہے معمولات زندگی پہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں، اس کا زور ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب اس طرح کا کرائسس آتا ہے تو معمولات زندگی یا جو کام کی رفتار ہے اس میں سست کمی آ جاتی ہے، جو اپروول ہیں، جو پروجیکٹس ہیں یا یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس سے جو ہے معیشت کو نقصان ہوتا ہے، اور جب معیشت کو نقصان ہوتا ہے تو اوور آل کاروبار کو نقصان ہوتا ہے۔ تو وہ کاروبار کا نقصان، آنے والے کاروبار کے نقصان کو دیکھتے ہوئے جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں اس کے منفی اثرات آ جاتے ہیں۔
پیر کو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے طرز زندگی اور معلوم آمدن میں بہت تفاوت ہے۔ حکومت نے رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ حزب مخالف کی طرف سے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کے مطالبات میں تیزی آ گئی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں مانسون کی بارشوں کے سبب شدید سیلابوں کا امکان ہے، اس بارے میں گفتگو کی ہے ہماری ساتھی نفیس احود بھائی نے محکمہ موسمیات کے سربراہ محمد ریاض سے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے چیف میٹ آفیسر محمد ریاض ہمیں بتائیں گے کہ این ڈی ایم اے نے ایک وارننگ جاری کی ہے اسلام آباد، پنجاب اور جموں اور کشمیر کے لیے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں موسلادھار بارش ہوگی۔
جی بالکل، ایک پاکستان میں مانسون سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ مانسون سیزن میں ٹورنشل ایکٹیویٹی، رین کی، وہ اس کی چانسز زیادہ تر بنتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اسی سلسلے کے ایک سسٹم اس وقت ڈیولپ ہے جو پاکستان کے خاص کر جو شمالی علاقے ہیں، جس میں پنجاب کی راولپنڈی، گوجرانوالہ، سرگودا، لاہور ڈویژن کے ساتھ ساتھ کشمیر اور کے پی کے جو ملکنڈ ہزارہ کوہستان ڈویژن ہے، اس میں سچویشن ایسا بنتا ہے جہاں پہ تیز بارش کی چانسز رہے گی، جیسے این ڈی میں نے وہ وارننگ ایشو کیا ہوا ہے، اور ساتھ ان میں تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ اس کے باعث جو نالے ہیں، خاص کر بارانی نالے، ان میں جو لیول ہے پانی کا، وہ بڑھ سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر دریاؤں کا بھی جو کیچمنٹ ایریا ہے وہی بھی اپنے ساتھ ہوتی ہیں، تو وہاں بھی تیز بارش کی چانسز ہیں، تو ان میں ظاہر ہے کچھ جو لیول ہے پانی کا وہ بھی بڑھ سکتا ہے۔
تو یہ بتائیں، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ جولائی کی 11 اور 13 کے بیچ بہت تیز بارش آئے گی، لوگوں کو خاص طور پہ جو یہ ندی نالوں کے قریب رہتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟
جو یہ مانسون سیزن پاکستان میں جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اگست اور مڈ سپٹمبر تک چلتا ہے، اس میں لازماً جو نالے ہیں، خاص کر پہاڑی نالے ہیں اور جو آگے نکلتے ہوئے پلین ایریاز میں آتے ہیں، ان میں ضرور فلڈز آتے
ہیں اور کافی ہر سال اس سے کافی لوگ پرابلم میں ہو جاتے ہیں کہ ڈیمیج ہیومن لازز کے ساتھ ساتھ جو پراپرٹی لازز ہے وہ بھی کافی حد تک ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ صرف یہ دن نہیں ہے, اس سے آگے بھی سسٹم آتے جائیں گے اور میں ہوگی تو اس مانسون کے سیزن میں وہ کہیں اور جگہ پہ جو سیف ایریا ہے وہاں پہ وہ شفٹ ہو جائیں, اور جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کے پاس جو اناؤنسمنٹ آ جاتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد ضروری ہوتا ہے.
ہمارے ساتھ ہے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے چیف میٹ آفیسر محمد ریاض جو پنجاب میں ہوتے ہیں.
گجرات سے ہندو یاتریوں کو بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں امرناتھ مندر لے جانے والی بس کے ڈرائیور سلیم شیخ کو گجرات کی حکومت نے بہادری کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے. انہوں نے فائرنگ میں زخمی ہو جانے کے باوجود اپنی جان خطرے میں ڈال کر کئی یاتریوں کی جان بچائی. نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے.
دہشت گردانہ حملے کی شکار امرناتھ یاتریوں کی بس کے ڈرائیور سلیم شیخ نے اگر عقل مندی اور بہادری کا ثبوت نہیں دیا ہوتا تو مزید بے قصور یاتری ہلاک ہو گئے ہوتے. گجرات میں ورساڈ کے باشندہ سلیم غفور شیخ نے جان پر کھیل کر 50 یاتریوں کو بچا لیا, اسی لیے آج ان کا تذکرہ ایک ہیرو کی مانند ہو رہا ہے. جہاں اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی جا رہی ہے وہیں سلیم شیخ کی جرات مندی اور انسانیت نوازی کی ستائش ہو رہی ہے. رپورٹوں کے مطابق انہوں نے مسلح دہشت گردوں کی مسلسل فائرنگ کے دوران بس کو ڈرائیو کرتے ہوئے ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا. گولی لگنے کے باوجود سلیم نے بس کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا, جس کی وجہ سے حملہ آور بس کے اندر نہیں جا سکے. اس خطرے کا احساس کرتے ہوئے کہ اگر انہوں نے بس روکی تو دہشت گرد بہت سے بے قصور یاتریوں کو ہلاک کر دیں گے, انہوں نے تقریباً 2 کلومیٹر تک بس ڈرائیو کر کے ایک آرمی کیمپ کے پاس جا کر روکی. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے آئی جی منیر خان نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے مسافروں سے گفتگو کی اور ان تمام لوگوں نے ڈرائیور کی تعریف کی. اگر وہ فائرنگ کے باوجود بس کو ڈرائیو کر کے آگے نہ لے جاتے تو بہت سے لوگ مارے جاتے. اننت ناگ سے سورت پہنچنے پر گجرات کے وزیر اعلیٰ وجے روپانی نے ایئرپورٹ پر سلیم شیخ کا خیر مقدم کیا. انہوں نے سلیم کی بہادری کی ستائش کرتے ہوئے گجرات کے عوام کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کیا اور یہ اعلان کیا کہ وہ بہادری کے ایوارڈ کے لیے ان کے نام کی تجویز مرکزی حکومت کو بھیجیں گے. خیال ہے کہ بس میں گجرات اور مہاراشٹر کے یاتری تھے. سورت ایئرپورٹ پر سلیم اور بس کے کنڈکٹر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا,
اچانک سے رات میں 8:30 بجے تھے, 8 بجے کے قریب پہلے سامنے سے فائرنگ کیا تھا سائٹ پر, اور اتنا فائرنگ چلا سب سے زیادہ, اس کے لیے میں گاڑی چلاتا ہی رہا, 850 کے گاڑی چلاتا رہا, تو میرا 850 کی وجہ سے یہ بھائی کو لگ گیا سب گولی.
ایکچولی نا ہم 70-80 کی اسپیڈ سے جا رہے تھے گاڑی لے کے, اچانک سے فائرنگ ہونے لگی. جیسے فائرنگ ہوئی پہلے تو لگا کہ کریکل پھوٹ رہے ہیں, بعد میں دیکھا کہ گولی میرے کو بھی لگی. بعد میں سلیم بھائی کو بولا گاڑی روکنا مت, چلاؤ آگے ہی جانے دو, جہاں ملٹری ملے گی وہاں روک دینا.
ادھر ورساڈ میں سلیم کے گھر پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. لوگ ان کے اہل خانہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. سلیم کی اہلیہ اور والدہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا,
رات کو 11 بجے ان کا فون آیا ہوا ہو گیا تھا, بولے میں سیف ہوں, مجھے میں نے مطلب ان لوگ کی جان بچا لی, اور میں گاڑی لنگ چلاتا رہا, گاڑی کا ٹائر پنچر بھی ہو گیا تو بھی نیچے منڈے کر کے چلاتا رہا گاڑی, تو ٹینشن بالکل مت لینا. مجھے ہم لوگ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے سب کی جان بچائی, اور افسوس بھی ہے کہ وہ جو مر گئے ان کو نہیں بچا پائے. میرے لڑکے نے جو کام کیا ہے وہ بہت اچھا کیا, مجھے بہت اچھا لگا کہ جو میرے بچے نے اتنا بڑا کام ہے اور سب کی جان کو بچایا اور صحیح سلامت لایا, میرے لیے بھی بہت کچھ ہے.
ان کے والد نے اپنے بیٹے کے کارنامے پر فخر کا اظہار کیا. حملے میں زخمی ہونے والے متعدد یاتریوں نے بھی, جو کہ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں, سلیم کی بہادری کی ستائش کی اور کہا کہ اگر انہوں نے جرات مندی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو زبردست جانی نقصان ہوتا. سلیم کے بھائی جاوید شیخ نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بھی محب وطن ہیں. سلیم نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی انسانیت نمازی اور حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
دہشت گرد گروپ داعش کے خلاف شام کے شہر رقہ میں جاری جنگ کسی مخصوص علاقے میں نہیں ہو رہی. امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کردوں کی زیر قیادت سیرین ڈیموکریٹڈ فورسز, جن کی امریکہ حمایت کر رہا ہے, پرانے شہر میں داخل ہو چکی ہیں اور دہشت گردوں کے نام نہاد دارالحکومت کے ایک چوتھائی علاقے پر قبضہ کر چکی ہیں، لیکن اس مقبوضہ علاقے کو سنبھالے رکھنا بھی ایک جدوجہد ثابت ہو رہا ہے۔ اس بارے میں جیمی ڈیٹمر کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ اب فری سیرین آرمی کے لڑاکوں نے بھی لڑائی میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، لیکن دونوں ملیشیاؤں کے درمیان لڑائی میں اختلاف رائے ہونے کی وجہ سے بھی پیش قدمی میں دقت پیش آ رہی ہے۔ تاہم سب سے بڑی رکاوٹ بہرحال داعش کے لڑاکوں کی طرف سے پرعزم دفاع ہے، جو یہاں بھی وہی حکمت عملیاں اپنا رہے ہیں جو وہ گزشتہ 9 ماہ سے عراقی افواج کی جانب سے موصل پر دوبارہ قبضے کو روکنے کے لیے بروئے کار لا رہے تھے۔ رقہ پر حملہ کیے ہوئے 1 ماہ ہونے کو آیا ہے، لیکن داعش عام شہریوں کو بطور انسانی ڈھال، سرنگوں کے جال، گھریلو ساختہ بارودی آلات اور چھپ کر گولی چلانے والوں کی مدد سے اس حملے کو روکنے میں کامیاب رہا ہے۔ داعش لڑاکے ڈرونوں کا استعمال کرتے ہوئے ایس ڈی ایف کے جوانوں پر آتش گیر مواد گرا رہے ہیں۔ لندن میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ اس نے حملے کے پہلے ماہ کے دوران 650 ہلاکتوں کو ریکارڈ کیا ہے، جن میں سے 220 عام شہری تھے۔ آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ وہ اس ریکارڈ کو مرتب کرنے کے لیے اپنے سرگرم کارکنوں کے نیٹ ورک سے موصول ہونے والی اطلاعات پر انحصار کرتے ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ رقہ موصل کے 10ویں حصے کے برابر ہے، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ گھر گھر ہونے والی لڑائی کئی ہفتوں تک جاری رہے گی۔ چند اندازوں کے مطابق اس وقت رقہ میں 2 سے 3 ہزار داعش لڑاکے موجود ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق مشرقی شام سے ہے، جبکہ غیر ملکی لڑاکوں کا تعلق زیادہ تر شمالی افریقہ، مشرق وسطی اور وسطی ایشیا سے ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں 3 مزید تاریخی مقامات کو شامل کیا ہے۔ یہ ثقافتی آثار ایران، جرمنی اور برازیل میں واقع ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامنگار ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ، اسد نذیر پیش کرتے ہیں۔
ایران کے ایک دور افتادہ صحرائی شہر، جرمنی میں برف کے دور کے غار میں اور برازیل میں افریقہ سے غلاموں کے جہازوں کی آمد کے لیے برازیل میں تعمیر کیے جانے والے ایک سنگی پشتے کو یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عالمی ورثے کی کمیٹی نے پولینڈ کے شہر کراکو میں ایک ہفتے کے اجلاس میں 34 ممتاز تاریخی اور ثقافتی مقامات پر غور کیا، جنہیں فہرست میں شامل کرنا مقصود تھا۔ اس سال انتخاب کیے جانے والے مقامات میں الخلیل میں قدیم شہر اور ٹومب آف پیٹریاسس کو یونیسکو نے فلسطینی عالمی ورثے کے مقام کے طور پر نامزد کیا ہے۔ یہ ایک ایسا عالمی ورثہ ہے جو خطرے سے دوچار ہے۔ یہ شہر اسرائیل اور فلسطینی کنٹرول کے تحت منقسم ہے، اور قدیم شہر اور مزار اسرائیلی سیکٹر میں ہے۔ یہ مقبرہ یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں طور پر مقدس ہے۔ اسرائیل یونیسکو پر الزام لگاتا ہے کہ وہ الخلیل کے ساتھ یہودی رابطے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل ان کی تاریخ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ الخلیل بلدیاتی کونسل کے خالد فہد قواسمی کہتے ہیں کہ الخلیل کے مکینوں اور فلسطینیوں کے لیے یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ عالمی ثقافتی ورثوں کو محفوظ رکھنا اور انہیں آنے والی نسلوں کے لیے قائم رکھنا بے حد ضروری ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ترجمان ایمانوئل ناشون کا کہنا ہے،
اٹس فیک نیوز، سم تھنگ وچ واز انوینٹڈ ان رمالہ، دے آر ٹرائنگ ٹو ری رائٹ جوئش ہسٹری اینڈ دی ہسٹری آف دی ریجن۔
یہ ایک من گھڑت خبر ہے جسے رمالہ میں گھڑا گیا ہے۔ یہ یہودیوں اور علاقے کی تاریخ کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنے کی اس کوشش کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یونیسکو نے اس کے علاوہ چین کے صوبے کونگھائی کے ہوشل علاقے کو بھی اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ یہ روایتی طور پر تبتی علاقہ ہے، اور چین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس علاقے کی ثقافت اور روایات کو قائم رکھے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیو یارک ٹائمز نے پیر کو دیر گئے خبر دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور روسی اٹارنی کے درمیان پچھلے سال ملاقات کا اہتمام کرنے والے شخص نے ٹرمپ کو ایک ای میل میں یہ اشارہ دیا تھا کہ روسی حکومت اس سے اطلاع کا ذریعہ ہے جو ہلری کلنٹن کی صدر کے لیے مہم کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ دی ٹائمز کا کہنا ہے کہ اس کی خبر تین افراد کی اطلاع پر مبنی ہے جن کو اس ای میل کی خبر تھی، اور یہ کہ پریس ایجنٹ راب گولڈ سٹون نے ٹرمپ جونیئر کو بتایا تھا کہ اس کے پاس معلومات روسی حکومت کی کوششوں کا حصہ ہیں جو ان کے والد ڈونلڈ ٹرمپ کی ہلری کلنٹن کو شکست میں مدد دے سکتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس ان الزامات کو مسترد کر رہا ہے کہ روسی وکیل نتالیا کی صدر کے بیٹے، داماد یا اس وقت کی ٹرمپ مہم کے مینیجر سے ملاقاتیں کسی سازش کا حصہ تھیں۔ امریکہ کی جنوبی ریاست مسیسیپی میں ایک فوجی طیارے کو پیش آنے والے حادثے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوجی طیارہ پیر کی شام مسیسیپی کے دارالحکومت جیکسن سے 150 کلومیٹر شمال میں ایک کھیت میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا، اور نہ ہی حکام نے بتایا ہے کہ طیارہ کہاں سے اڑا تھا اور اس کی منزل کیا تھی۔ امریکی فوج کی میرین کور کی خاتون ترجمان کیپٹن سارا برنز نے صحافیوں کو صرف اتنا بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ KC-130 ساختہ تھا۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کا تیار کردہ یہ طیارہ فضا میں دیگر طیاروں میں ایندھن بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طیارہ جس مقام پر گرا وہ مسیسیپی کے لیفلور کاؤنٹی میں آتا ہے، جہاں کے ہنگامی امداد کے ادارے کے سربراہ فرینک رینڈل نے طیارے کے ملبے سے 16 لاشیں نکالے جانے کی تصدیق کی ہے۔ جنوبی کوریا کا انٹیلیجنس ادارہ شمالی کوریا کی اس دعوے پر شک کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے اپنے پہلے بین الاقوامی بیلسٹک میزائل ICBM کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا نے کہا تھا کہ اس نے پچھلے منگل کو چینی سرحد کے قریبی ایک ایئرپورٹ سے موبائل لانچر کے ذریعے خواسانگ 14 کا تجربہ کیا تھا، جو ایسے آلات سے مسلح ہے جو جوہری ہتھیار لے جا سکتے ہیں۔ امریکی فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ میزائل 5,500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، جس سے شمال مغربی امریکہ کے کچھ حصے جوہری حملے کی زد میں آ جائیں گے۔ لیکن جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے ایک رکن ای وان ینگ نے شمالی کوریا کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ افریقی ملک مالی کے شمالی صحرائی علاقے میں اسلامی عسکریت پسندوں کے اچانک حملے کے بعد 10 فوجی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ فوج نے پیر کے روز بتایا کہ یہ حملہ گاؤ اور موناکو قصبوں کے درمیان اتوار کے روز اس وقت گھات لگا کر کیا گیا جب فوجیوں کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ فوج کے ترجمان کرنل ڈیارنی کونی نے کہا کہ علاقے میں عسکریت پسندوں کے خطرے میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر القاعدہ کی جانب سے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا، ہماری تقریباً 10 فوجی لاپتہ ہو گئے ہیں، 4 گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ عسکریت پسند گروپوں نے مالی کے شمال میں سن 2012 میں قبضہ کر لیا تھا، جنہیں فرانسیسی فورسز نے ایک سال کے بعد وہاں سے نکال دیا، لیکن اس دور افتادہ صحرائی علاقے میں امن قائم رکھنا مشکل ثابت ہوا، اور جہادیوں نے مالی کے فوجیوں اور اقوام متحدہ کے امنکاروں پر اپنے حملے جاری رکھے۔ کئی افریقی ملکوں پر مشتمل فورس نے اس حملے ساحل کے علاقے میں اسلامی عسکریت پسندوں کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ وہ مالی کے شمالی حصوں اور ہمسایہ ملکوں میں تشدد کی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ القاعدہ سے منسلک عسکریت پسند گروپس نے پچھلے مہینے ملک کے جنوبی حصے میں، جسے نسبتاً پرامن علاقہ تصور کیا جاتا ہے، صدر مقام باماکو کے قریب واقع ایک تفریحی مقام پر 5 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں پاکستان میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے ہزاروں طالب علموں کو اپنے بورڈ کے امتحان کی سلیبس کے مطابق تیاری کے لیے ایک آن لائن مفت پلیٹ فارم فراہم کرنے والے ادارے لرن سمارٹ پاکستان کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہرا زینب سے۔ یہ ادارہ، جسے سنگاپور میں مقیم ایک پاکستانی امریکی دانشور، اٹرنی اور بزنس مین محبوب محمود نے قائم کیا ہے، آن لائن ویڈیوز، امتحانی سوالات اور مشقوں کی فراہمی اور مختلف گیمز اور آن لائن تعلیمی مقابلوں کا اہتمام کر کے ہر سال جیتنے والے طالب علموں کو 200 سے زیادہ انعامات تقسیم کرتا ہے، جن میں 80 سے زیادہ ٹیبلٹس شامل ہوتے ہیں۔ لرن سمارٹ پاکستان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد میں اس پروگرام کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیرا زینب نے کہا،
میں اپنے پاکستان میں اپنے سفر کا آغاز کیا تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کا، تو ہم نے سب سے پہلے اسکولس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، لیکن جب ہم اسکولس کے ساتھ کام کرنا شروع ہوئے تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ کیوں نہ ہم اس کو پاکستان کے تمام طلبا کے لیے میسر کر دیں، کیوں ہم اس کو صرف ان اسکول کے لیے محدود رکھیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم پاکستان کے تمام طلبا کو اس میں شریک کریں۔ تو اس سے یہ لرن سمارٹ پاکستان کا کانسیپٹ آیا، جس کا مین مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کے پاس نائنتھ یا ٹینتھ گریڈ کا اسٹوڈنٹ، اس کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس موجود ہے، گھر میں انٹرنیٹ موجود ہے، موبائل کی فارم میں، یو نو لیپ ٹاپ کی فارم میں، ان کے والد والدہ بہن بھائی کسی کے پاس، ایون کیوں موبائل کا فون بھی موجود ہے اور اس میں انٹرنیٹ ہے، تو وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے بورڈ کے ایگزام کی تیاری کر سکتا ہے۔ اس میں ان کے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں، گیمس بھی موجود ہیں اور سوالات موجود ہیں جو کہ لے سکتے ہیں وہ اپنے بورڈ کے ایگزام کی تیاری کے لیے۔
لرن سمارٹ پاکستان میں مفت رجسٹریشن کا طریقہ بتاتے ہوئے ہیرا زینب نے کہا،
یہ جو ویب سائٹ کا لنک ہے وہ ہے www.learnsmartpakistan learnsmartpakistan.org۔ ہماری گوگل پلے اور آئی ٹیونز پہ لرن سمارٹ پاکستان کے نام سے اپلیکیشن بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہو تو آپ ہمارے فیس بک پہ گروپ موجود ہے لرن سمارٹ پاکستان کے نام سے۔ اچھا، جب لرن سمارٹ پاکستان پہ وہ ویب سائٹ پہ جائیں گے یا وہ ایپ کو انسٹال کریں گے تو اس کے اوپر آپشن ہوتا ہے کہ رجسٹر کریں۔ جب وہ رجسٹر پہ کلک کرتے ہیں تو ایک فارم آتا ہے جن سے پوچھتا ہے کہ وہ کون سی سٹی سے ہے، ان کا اسکول کے کیا نام ہے، بس صرف انہوں نے یہ انفارمیشن دینی ہے اور اس کے بعد وہ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اسے ہی وہ رجسٹر کریں گے تو انہوں نے اپنا جو بھی گریڈ مینشن کیا ہوگا نائنتھ یا ٹینتھ، اس سے ریلیٹڈ میتھ اور انگلش کے چیپٹرز ان کو آٹومیٹکلی اسائن ہو جائیں گے، تو وہ پھر اپنے سفر کا، تعلیمی سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔
اور اپنے آن لائن پلیٹ فارم کی جانب سے آن لائن تعلیمی مقابلوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ہیرا زینب کا کہنا تھا،
ہمارے جو مقابلے ہوتے ہیں وہ پورا ایک تعلیمی سال ہے، اکیڈمک ایئر ہوتا ہے جو کہ شروع ہوتا ہے اپریل سے اور وہ مارچ تک جاتا ہے، تو ہمارے جو کمپٹیشنز ہیں وہ بھی اسی تعلیمی سال کے میں رن ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا سمر چیلنج ہوتا ہے جو کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہو رہا ہے، جو کہ آج کل چل رہا ہے۔ پورے سال میں ہم جو نائنتھ اور ٹینتھ کے چیپٹرز ہیں ان کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ سو فار ایگزامپل ابھی یہ سمر چیلنج چل رہا ہے، اس میں پہلے چار چیپٹرز نائنتھ کے میتھ اور انگلش اور ٹینتھ کے میتھ اور انگلش کے شامل ہیں ابھی سمر چیلنج والے مقابلے میں۔ اسٹوڈینٹ اگر رجسٹر کرتے ہیں تو ان کو یہ اسائن ہو جائیں گے۔ ان کے پاس ایک ڈیٹ ہے، جس طرح یہ سمر چیلنج کی ڈیٹ ہے 16 جولائی، ان کے پاس 16 جولائی تک انہوں نے وہ جو سوالات ہیں وہ کرنے ہیں۔ اگر ان کو کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا تو ان کے پاس ویڈیو موجود ہے، ان کے پاس گیم موجود ہے، وہ دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوالات کر سکتے ہیں۔
ہیرا زینب نے مزید کہا،
جب ہم نے 2014 میں اپنے سفر کا آغاز کیا تو ہم نے صرف نائنتھ گریڈ میتھمیٹکس سے کیا، اس کے بعد 2015 میں ہم نے نائنتھ گریڈ انگلش بھی شامل کر لیا، ابھی 2016 میں ہم نے ٹینتھ کا میتھ اور انگلش بھی شامل کر لیا۔ تو ہم ہر سال مزید سبجیکٹس ایڈ کر رہے ہیں۔ اس سال ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 6th, 7th, 8th کا بھی سائنس، میتھ اور انگلش شامل کریں، اور ساتھ میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر جو SSC ہیں ان کے لیے بھی سائنس کے کمپٹیشنز کو شامل کریں بعد میں اس سال میں، انشاءاللہ جو اور بھی اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے بھی مواقع فراہم ہوں۔
لرن سمارٹ پاکستان کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیرا زینب نے کہا کہ اس پروگرام میں شامل ہونے والے طالب علم اپنے امتحانات میں بہتر نمبر لینے کے ساتھ ساتھ اپنی طالب علم کمیونٹی سے بھی براہ راست منسلک ہونے اور ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہونے کا موقع بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک عام مفروضہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کوڈ لکھنا بہت ہی اعلیٰ درجے کی تکنیکی مہارت ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حساب اور منطق میں اچھے ہوں۔ تاہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک خوبی جو کہ اتنی ہی اہم ہے وہ ہے تخلیقی صلاحیت۔ تو آج ہم بات کریں گے بچوں کو کوڈ لکھنے کے تخلیقی رخ سکھانے والے ایک کھیل کے بارے میں۔ اگر آپ کبھی ڈیلون یا میگن ڈاچ کو دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے وہ کمپیوٹر گیم کھیل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک سادہ سا کمپیوٹر کوڈ لکھ کر موسیقی ترتیب دے رہے ہیں۔ ڈاج کی والدہ تانیہ ڈاج کا اس بارے میں کہنا ہے،
It's an analytical skill that kids are going to need to have as they grow up in this new era.
یہ ایک تجزیاتی مہارت ہے جس کی اس نئے دور میں بڑے ہونے پر بچوں کو ضرورت ہوگی۔ تاہم آسمو کوڈنگ جیم کے خالق کا کہنا ہے کہ کوڈ لکھنا صرف تجزیاتی مہارت نہیں ہونی چاہیے۔ آسمو کوڈنگ کے ایک انجینئر فیلکس ہو کہتے ہیں،
We wanted to explore the creative side of coding that I think is often not,
ہمیں کوڈ لکھنے کے تخلیقی پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے جس پر میرے نزدیک کوئی زیادہ کام نہیں کیا گیا۔ اسی حوالے سے کوڈنگ جیم آرٹ کے فنی ڈائریکٹر ایرک اوشالک کہتے ہیں،
So they kind of actually look to Lego also as a sort of just great example of things that kids like to build with.
یہ گیم لیگو جیسی لگتی ہے اور یہ ایک اچھی مثال ہے، کیونکہ بچے لیگو سے بہت سی چیزیں تعمیر کرتے ہیں، تو اس گیم میں وہ مکان اور قلعے تو نہیں بناتے لیکن کوڈ کی سطریں ضرور لکھتے ہیں۔ گیم بنانے والوں کا کہنا ہے کہ اس گیم کو لوگ اس نظر سے دیکھیں کہ اس کو استعمال کر کے وہ جو چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اس گیم کو بنانے میں کوڈ استعمال ہوا تھا اور بچے کوڈ کی ان ٹائلوں کو جوڑ کر موسیقی تخلیق کر رہے ہیں۔ ایسے میں جب بچے خاص طور پر کوڈ سیکھنے کی طرف آ رہے ہیں تو گیم بنانے والے دیکھ رہے ہیں کہ والدین کوڈ سیکھنے کو ایک دوسری زبان سیکھنے جیسا خیال کر رہے ہیں، جس کی انہیں مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ہوگی۔ گیم بنانے والوں کا کہنا ہے کہ دماغ کے تخلیقی پہلو کو اجاگر کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کوڈ کی زبان سیکھنا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
سیف العادل ایک مفرور اور القاعدہ دہشت گرد نیٹ ورک کا مشتبہ اعلی رکن ہے جو دارالسلام تنزانیہ اور نیروبی کینیا میں امریکی سفارت خانوں میں 1998 کے بم دھماکوں کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ یہ ایک مصری شہری ہے جس کے بال کالے اور آنکھیں گہری سیاہ ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مصری اسلامی جہاد سے بھی منسلک ہے۔ اسے ابراہیم المدنی اور محمد ابراہیم مکاوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سفارت خانوں پر حملوں میں سینکڑوں لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے تھے، جن میں سے بیشتر کینیا اور تنزانیہ کے شہری تھے۔ ہلاک شدگان میں 12 امریکی بھی تھے۔ ان حملوں اور دوسری کارروائیوں میں العادل پر قتل اور امریکی املاک کو تباہ کرنے اور دوسرے جرائم کا الزام ہے۔ ریوارڈز فار جسٹس پروگرام نے کسی ایسی اطلاع پر جس کے نتیجے میں العادل کی گرفتاری عمل میں آ سکے یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے $50,00,000 کے انعام کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی اور تمام مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع دینے والوں کو کسی نئے مقام پر بھیج کر ان کا تحفظ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے بارے میں معلومات ہوں تو قریب ترین امریکی سفارت خانے میں علاقائی سیکورٹی آفس اور www.rewardsforjustice.net کی ٹپ لائن پر رابطہ کریں یا اس پتے پر اپنی معلومات ای میل کر دیں rfj@state.gov۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر سیڈرک فرینکلن، اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک نیوز شو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔